فطرت رسول اللہ کی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل سلسلہ فیضان صحابہ اہل بیت کے ساتھ حاضر ہیں. جیسا کہ اس سلسلے میں ہم ایک ترتیب کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کا ذکر خیر ہو اور ان کی زندگی کے روشن پہلو درخشندہ پہلو ہمارے سامنے آئے تاکہ ان کو دیکھتے ہوئے ان سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو بھی منور کر سکیں, جگمگا سکیں, کامیابی کی طرف لے کر جا سکیں انشاءاللہ عز و جل. آج مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوگا. آپ کی زندگی کے مختلف گوشے بیان کیے جائیں گے. آپ کا تعارف یوں تو بہت زیادہ تعارف ہے لیکن ایک اجمالی تعارف بھی پیش کیا جائے گا سلسلے کے فارمیٹ کے حوالے سے. اور آپ کے فضائل و مناقب جو احادیث میں قرآن کریم میں آئے, آپ کے جو اوصاف وہ بیان کریں گے. اور اس نیت کے ساتھ آپ آخر تک شامل رہیے کہ انشاءاللہ عز و جل میں حصول ثواب کے لیے, اپنی آخرت اور دنیا کی کامیابی کے لیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک رول ماڈل کے طور پر لیتے ہوئے ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کروں گا اور انفرادی اور اجتماعی حوالے سے کامیابی کی طرف اپنے آپ کو گامزن کروں گا. آج ہم جو ہے وہ مختلف افراد کی بایوگرافی پڑھتے ہیں, ان کے انٹرویوز پڑھتے ہیں, ان کی اچیومنٹ کو دیکھتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں موٹیویشن ملے اور ہمیں درس ملے, ہمیں بھی رہنمائی ملے کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے کامیاب ہوں. تو ہم مختلف قسم کے افراد کی طرف جاتے ہیں. یاد رکھیے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام و اہل بیت اطہار یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا میں دنیا کو ایک انقلاب برپا کر کے دیا اور ایک ایسی تبدیلی دکھائی کہ جو اس سے پہلے موجود نہیں تھی, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شاید قیامت تک اس تبدیلی اور اس مدنی انقلاب کی جو بازگشت ہے وہ ہم سنتے رہیں لیکن اس کی مثل ہم نہیں دیکھ سکیں گے. یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے تنگیوں کے ساتھ زندگیوں کو شروع کیا یا یوں کہہ لیجئے کہ دین اسلام کی طرف گامزن ہوئے تو ان کے لیے بہت ساری مشکلات تھیں. ان کو اپنی زندگی کی جو سروائیولنگ تھی وہ بڑی مشکل تھی لیکن انہوں نے کوہ استقامت بن کر ڈٹے رہے اور سیدھے اچھے اور ہدایت کے راستے پہ گامزن رہے. اللہ رب العزت نے ان کو سرخرو فرمایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے مزدہ جافضا سنایا گیا. انشاءاللہ عزوجل ان کا ذکر خیر ہوگا, درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہوں, پھر انشاءاللہ عزوجل تلاوت و نعت کی طرف بھی بڑھیں گے. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت کے طور پر ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. مکتبۃ المدینہ کی کتاب گلدستہ درود و سلام میں اس کو نقل کیا گیا کہ ایک دفعہ ایک سائل, ایک بھکاری, ایک مانگنے والا غیر مسلموں کے ایک گروہ کی طرف گیا. وہ بدمستی میں مبتلا تھے, وہ اپنی شرارتوں میں مصروف تھے, سامنے ہی حضرت علی موجود تھے اور ان دنوں یا اس وقت حضرت علی کے پاس کوئی رقم نہیں تھی, کوئی اشرفیاں نہیں تھی, کوئی دینار نہیں تھے, کوئی دراہم نہیں تھے اور یہ بات ان غیر مسلموں کو پتا تھی. تو انہوں نے ازراہ مذاق ٹھٹا مسخری کرتے ہوئے جسٹ فور جوک انہوں نے اس سائل کو کہا جاؤ علی سے لے لو. تو وہ سائل جو تھا مانگنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آیا اور دست سوال بڑھایا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مخالفوں کی اس شرارت کو بھانپ گئے. فراست مومن سے آپ پہچان گئے کہ انہوں نے شرارت کی ہے. آپ نے درود پاک پڑھا اور اس کے ہتیلی پر دم کر دیا اور کہا اپنی مٹھی بند کر لو اور جاؤ ان کے سامنے جا کر کھولنا. جب وہ درود پاک جو 10 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دم کیا تھا وہ سائل جا کے ان غیر مسلموں کے سامنے اس نے کھولی تو اس کے اندر ہتیلی کھولی تو اس میں 10 اشرفیاں موجود تھی. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر کئی افراد حلقہ بگوش اسلام ہو گئے, دین اسلام میں داخل ہو گئے. جہاں اس واقعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے وہیں درود پاک کی فضیلت اور اس کی برکت بھی ظاہر و باہر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں درود پاک کی کثرت کریں. یوں بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر عزیز ہیں, دنیا اور اس میں ہونے والی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہیں. تو محبت کا تقاضا بھی ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے علماء نے ایک حق یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ امتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی طرف اور تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات البقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. آمنت بالله صدق الله العظيم.
اللہ ماشاء اللہ. تلاوت قرآن مجید سننے کی سعادت حاصل کری. ہماری یہاں عموماً جب سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں، کوئی پروگرام شروع کرتے ہیں، تو اس کا آغاز اللہ رب العزت کے پیارے کلام سے کرتے ہیں. اور آج ایک نیت یہ بھی بنی تھی کہ اچھی آواز میں خوش الحانی کے ساتھ اور صحیح پڑھنے والے قاری سے قرآن پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قرآن کی محبت بھی دل میں بیٹھتی ہے اور خود بھی اچھا قرآن پڑھنے کا دل چاہتا ہے، ذہن بنتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت اچھے قاری کے ساتھ درست خواں کی آواز میں سننی چاہیے. اس سے بڑی برکتیں بھی ملتی ہیں اور بڑا ذہن بھی بنتا ہے اور خود بھی درست قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی برکتیں عطا فرمائے. اور بڑھتے ہیں نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کلام کے چند اشعار سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.
سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. Hey.
بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جھونڈ کے در پہ جاتے ہیں حسن
کون دے دشت تیبا
چھوڑ کر. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت اور آپ کے کردار پر گفتگو شروع کرتے ہیں. شیر خدا ہیں, فاتح خیبر ہیں, اور آپ کی شجاعت, آپ کا تقویٰ, آپ کا پرہیزگاری بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے. اسد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, ہماری مدنی چینل کی مجلس کے نگران بھی ہیں, ہمارے بھی نگران. اسد بھائی, سب سے پہلے تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اجمالی تعارف ہو جائے. یوں تو حضرت علی کی شخصیت میرا خیال نہیں ہے کہ مسلمان کوئی گھرانہ ہو اور وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہچان نہ ہو اور آپ کی شناخت نہ ہو. بہت معروف و مشہور ہیں, لیکن ایک اتھینٹک اور ایک اجمالی تعارف ہو جائے.
ماشاء اللہ, جیسے آپ نے فرمایا کہ شاید کوئی مسلمان ہو جو ان کے نام سے واقف نہ ہو, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں بچوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں ان میں کثرت سے رکھے جانے والے ناموں میں سے ایک نام بھی حضرت علی کے نام کی برکت سے.
میرا بھی نام علی ہے گھر میں.
اچھا, ماشاء اللہ, چلیں جی, یہ بھی ایک انکشاف ہے. تو بہت محبت ہے, اور یوں دیکھیں تو توسل اور تبرک کے اعتبار سے ویسے تو کسی بھی صحابی سے کیا جا سکتا ہے, لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ معروف ہے.
جی,
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری جو ہے وہ برکتیں حاصل ہیں, اور آپ کا تعارف ہی اتنا شاندار ہے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان, بلکہ کنبے کے آپ فرد ہیں.
جی,
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں. عام الفیل کے 30 سال کے بعد آپ کی ولادت باسعادت مکہ پاک میں ہوئی, اور آپ کو بچپن ہی سے بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ نے پرورش پائی. اولین جو اسلام لانے والی شخصیات ہیں بچوں میں, سب سے پہلا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے. آپ کا جو مشہور نام ہے وہ علی ہے. آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو الحسن بھی ہے, ابو تراب بھی ہے, اور بھی کئی ہیں, لیکن یہ دو جو کنیتیں ہیں یہ آپ کی بہت زیادہ معروف ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف کے اندر آپ کے نام کے ساتھ لفظ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے, اور یہ آپ کے تعارف کا حصہ ہے کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پرسنالٹی ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ نے غیر خدا کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا. اللہ پاک نے آپ کو ابتدا ہی سے ان شرکیہ اور کفریہ جو چیزیں تھیں ان سے محفوظ رکھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ ہیں, خلافت راشدہ میں آپ کا چوتھا نمبر ہے, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت کا ڈیوریشن ہے وہ 4 سال 8 ماہ اور کچھ دن ہیں. آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کے مرتبے سے سرشار فرمایا, اور نماز کے لیے جاتے ہوئے ایک خارجی نے آپ پہ حملہ کیا 19 رمضان المبارک کو حملہ ہوا اور 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش کیا. سر پر حملہ تھا, بڑا شدید تھا, دو دن تک جو ہے آپ اس کی تکلیف میں رہے اور آپ نے اس طرح سے جام شہادت نوش فرمایا. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں سجیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آنا اور نکاح کے واقعات اور اس کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل وصل اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں وہ ایک اپنا مقام رکھتی ہیں, اور سجیدہ فاطمہ کے ساتھ آپ کا تعلق بھی آپ کے تعارف کا ایک بڑا حصہ ہے, اور آپ کے والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے, اور آپ بھی ابتدا میں جو لوگ اسلام قبول کرنے والے ہیں ان میں ہوتا ہے. اور آپ کا ایک اور شرف یہ بھی ہے کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں, تو صرف ایک پشت کے بعد ہی آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. تو آپ اہل قریش بھی ہیں, بنو ہاشم میں بھی ہیں, سرکار کے کنبے میں بھی ہیں, اہل بیت میں بھی ہیں, اور نہ جانے کہاں کہاں ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ہی سے ان ایسی خصوصیات کا جو ہے وہ حامل بنایا کہ ماشاء اللہ بہت کم لوگوں کے اندر یہ ملتی ہیں.
سبحان اللہ, بڑا پیارا مختصر سا بھی ہو گیا اور بڑا جامع بھی تعارف ہو گیا. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت ہے اس کی بہت زیادہ جہاد ہیں, جیسے کہ ابھی تعارف میں آپ نے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا تعلق, پھر قبول اسلام میں اولیت اور دیگر معاملات. عمران بھائی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائیے, آپ کے فضائل بیان فرمائے, قرآن و حدیث میں جو فضائل آئے ہیں ان میں سے کچھ اگر بیان ہو جائے اس وقت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ کے فضائل کو قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. آج مہروز بھائی آپ کو میں ایک ایسی آیت کریمہ بتاؤں گا.
میں تو علی بھائی کہنا چاہیے,
نہیں علی مہروز ہی کہنا چاہیے.
چلیں جی مہروز کہہ لیتے. تو آج ایک ایسی
معروف ہو جائے گا. اصل میں آپ ایک بات بڑی صحیح فرماتے ہیں کہ یہ چینل کی جو اسکرین ہے بڑی عجیب ہے, بہت جلدی تعارف کراتی ہے اور بہت جلدی لوگوں کو گمنامی کی طرف لے جاتی ہے, تو مہروز ہی صحیح ہے.
تو میں آج آپ کو ایک ایسی آیت کریمہ مہروز بھائی عرض کرتا ہوں
جی,
کہ اس آیت کریمہ پر عمل کا موقع صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نصیب ہوا ہے.
سبحان اللہ.
یعنی وہ آیت کریمہ نازل ہوئی,
ٹھیک ہے,
اور جیسے ہی وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس پر عمل کیا, جیسے ہی آپ اس عمل سے فارغ ہوئے منسوخ ہو گئی.
ٹھیک ہے, یعنی دوسرا حکم آ گیا. پھر
دوسرا حکم آ گیا, کسی کو اس آیت پر عمل کرنے کا موقع ہی نہ ملا. آج وہ آیت کریمہ قرآن کریم میں موجود تو ہے, تلاوت پر ثواب تو ہے, مگر وہ حکم باقی نہیں.
ٹھیک ہے,
تو یہ بھی آپ کی فضیلت کا ایک پہلو ہے. وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا ناجیتم الرسول, جب تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سرگوشی کرنا چاہو, کچھ تنہائی میں بات کرنا چاہو, فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, تو اس سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کرو.
واہ,
اس سے پہلے کچھ خیرات
یہ حکم آیا کرو,
یہ حکم نازل ہوا.
ٹھیک ہے,
اس کا شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جب مالدار صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں کچھ دیر تک بیٹھے رہتے تو پھر غریب جو لوگ تھے, غریب صحابہ تھے, ان کی باری نہیں آتی تھی.
ٹھیک ہے,
تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک تو حضور کے دربار میں جانے کا ادب ہو جائے گا کہ آپ کے دربار میں جانے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات ہو جائے گا, اور دوسرا یہ کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا فائدہ بھی ہو جائے گا. جیسے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک دینار صدقہ کیا, اور ایک دینار صدقہ کرنے کے بعد آپ بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں, صرف حضور ہیں, مولا علی ہیں, اور کوئی تیسرا نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 10 سوالات کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
آپ وہ 10 سوالات پڑھیں گے تو نور العرفان تفسیر کے اندر لکھے ہوئے ہیں, بڑے ہی دلچسپ ہیں. آپ نے وہ 10 سوالات کیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جوابات عطا فرمائے, جیسے ہی آپ فارغ ہوئے تو یہ آیت کریمہ منسوخ ہوئی, یعنی اس کا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا, دوسرا حکم اللہ نے نازل فرما دیا. تو یہ بھی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان. تو یہ وہ آیت ہے کہ صرف اس
یہ امتیاز ہے, حضرت علی کا امتیاز ہے جو کسی دوسرے کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. یعنی
جی جی
ایک امتیاز یہ بھی ہے نا, جیسے بعض حکایات میں اور واقعات میں ہم نے پڑھا کہ بھئی ایسا کوئی شخص کہ جو عبادت وہ کرے تو دنیا میں کوئی دوسرا اس وقت وہ عبادت نہ کر رہا, تو علماء نے کہا کہ بھئی کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر لیں، لیکن یہ ایک ایسی برکت تھی اور ایسی فضیلت ہے جو آج بھی کوئی حاصل کر سکتا ہے.
جی
لیکن یہ جو آپ نے بیان کری حضرت مولا علی کی برکت کہہ لیں آپ یا ان کا فضیلت کہہ لیں یا امتیاز کہہ لیں، یہ کوئی دوسرا حاصل نہیں کر سکتا.
نہیں میں ایک اور چیز تھی کہ جب یہ روایت میں نے پڑھی
جی
تو ایک اور پہلو ایسی محبت میں ذہن میں آیا کہ اغنیا کے لیے یہ حکم ہوا نا اس کے شان نزول.
جی جی
جی بظاہر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال نہیں تھا،
جی
آپ نے جو نا مال کو اختیار نہیں فرمایا تھا، لیکن جذبہ دیکھیں کہ اس آیت پر ایک دینار اس وقت سونے کی اشرفی جو ہے وہ مالیت رکھتی تھی، تو آپ نے فوراً اس کو جو ہے وہ خرچ کیا اور سب سے پہلے خرچ کیا اور اس آیت پر عمل کیا. تو جو سخاوت ہے خرچ کرنا ہے رائے خدا میں، اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہری مال و اسباب سے کہیں زیادہ دل کے غنا کے ساتھ ہے کہ دل جس کا جو ہے وہ ایسا ہوگا. تو جو حالات ہم پڑھتے ہیں یہاں تک کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا اور ہجرت کے دوسرے سال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ جو گھر تھا آپ کا وہ کافی دور تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس سے، اور آپ کے پاس ایسے اسباب نہیں تھے کہ قریب میں آپ گھر لے سکیں. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا گھر قریب تھا تو انہوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو غربت کے عالم میں اور ایسے عالم میں بھی اس آیت پر عمل کرنے کا جذبہ آپ کی سخاوت کو بھی ظاہر کرتا ہے.
اور بھی آیت کریمہ ہے
اور یہاں پہ پہلو یہ بھی ہے اسد بھائی، اگرچہ حکم منسوخ ہو گیا لیکن دیگر حوالوں سے یہ پہلو موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دین اسلام نے کمزور طبقات، غربا، مساکین، یتامہ، ان کی دلجوئی، ان کی خیر خواہی اور ان کی زندگی کو آسان بنانے کے مختلف اسباب جو ہے وہ لوگوں کو دیے. مختلف گویا کہ فورم قائم کر دیے یا یوں کہ پلیٹ فارم دے دیا یا کوئی کام بتا دیا، جیسے وہ غلام آزاد کرنے کی فضیلت ہے، غربا کو کھانا کھلانے کی فضیلت ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کے مزاج میں کمزور طبقے کا خیال زیادہ رکھا گیا.
آج اس آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اب جیسے علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی اگر کسی مزار پر جایا جائے اور مزارات پر جا کر جو شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، صاحب مزار کے دربار میں جانے سے پہلے لنگر کیا جاتا ہے،
نظر و نیاز کی جاتی ہے،
اس سے وہ بھی جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اس سے وہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ والوں کے دربار میں جانے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لینا چاہیے.
سبحان اللہ، بے شک
یہ مزارات پر یہ جا کر یہ چیزیں پہلے کی جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لنگر کھانے بنے ہوتے ہیں، لوگ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، شرینیاں کیا کرتے ہیں، تو یہ بھی اس سے پتا چلتا ہے کہ
آپ نے جو پہلو بیان فرمایا نا، آج بھی دنیا کے اندر
جی
جب بھی ترقی کی بات کرتے ہیں لوگ اور اقوام جنہوں نے ترقیاں کی
جی
تو اسلام کے اسی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کی، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، کہ کمزور کو جو ہے وہ زیادہ فیور دی جائے
جی.
اور اس زمانے کے اندر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو وہ جو عرب کا معاشرہ تھا
جی
تو اس میں یہ طبقاتی تقسیم بہت زیادہ جو ہے وہ سختی کے ساتھ موجود تھی، یعنی جو امیر ہے وہ امیر تر ہے، جو غریب ہے وہ غریب تر ہے،
کلاسیفیکیشن بنائی ہوئی.
لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اسلام نے جو ہے وہ ایک نئی جہت دی، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن رسول بنانا
جی،
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ عرب سے آپ نہیں
اللہ
تھے
اللہ،
لیکن ان کو درجہ خاص دینا، اسی طرح صہیب روم
اہل بیت میں شامل کیا سلمان جی فارسی کو، تو خصوصیت
تو غلاموں کو جب ایک پریکٹیکلی ایک آگے بڑھایا گیا، ان کو عزت دی گئی، تو یہ ایک یوں سمجھے کہ اس زمانے میں ایک بڑی جدید ڈائمینشن تھی
جی.
اور یہی جھگڑا تھا، بہت سارے لوگ اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے تھے کہ بھئی ہم تو حکمران ہیں، اب اسلام قبول کر لیا تو اب ہمارے حقوق جو بنیادی ہیں وہ اور ایک عام غلام کے ایک جیسے ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ اسلام سے دور رہے. لیکن تاریخ نے دیکھا آج تک کہ جو بھی غریبوں اور کمزوروں کی جو ہے وہ داد رسی کرنے والے لوگ ہیں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں اور ان کی قومیں جو ہے وہ ترقی کرتی.
ایکویلٹی قائم کی اور رسپیکٹ کے ساتھ قائم کی، ایکویلٹی قائم کری، مساوات قائم کی، اور جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی اور پھر خلافہ راشدین کے دور مبارک میں بھی اس مساوات کو بڑا اہتمام کے ساتھ قائم رکھا گیا.
بڑی بڑی قربانیاں دی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو جب ہم تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کے فیصلوں کی بات ہوتی ہے
جی،
تو وہ ایک کمزور شخص نے کسی بڑے شخص کے غالباً اس کے چادر پہ پاؤں آ گیا تھا، اس نے تھپڑ مار دیا، آپ کے بارگاہ میں جو ہے وہ کیس آیا تو آپ نے فرمایا معافی مانگو یا بدلہ دو، تو وہ اپنے قوم کا بڑا تھا تو اس نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ اسلام سے پھر گیا
جی.
لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے فیصلے کو باقی رکھا،
عدل پہ کمپرومائز نہیں کیا. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں قاضی شریف والا جو واقعہ ملتا ہے تو حضرت علی کی زندگی میں بھی موجود ہے.
بے شک
جی
ایسا بھی ہوتا تھا نا کہ دیکھیں، اب اگر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اگر آپ سیرت کو دیکھیں تو ایسے واقعات تمام ہی خلفاء راشدین اور اسی طرح صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت میں ہمیں ملتے ہیں کہ یوں حالانکہ یہ ایک معمولی سی بات سمجھی جاتی ہے لیکن دوسروں کو بدلے کا موقع دینا، ان کو انوائٹ کرنا، ان کو اس بات کی توجہ دلانا، یہ اللہ والوں میں پایا جاتا ہے. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھا جائے تو کتنے ایسے واقعات ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے جو ہے وہ بدلہ لے لیں
جی.
لیکن ایسے واقعات سیرت اسلام کی جو ہے اس سے بھری ہوئی ہے. ہم اگر پڑھیں گے تو آج ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی اگر کسی جگہ پر جاب کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دیگر لوگ اگر موجود ہیں، اگر ہمارے ساتھ رہنے والے کچھ لوگ ہیں جی،
منیم بھائی بھی موجود ہیں ہمارے،
جی منیم بھائی بھی موجود ہیں، ان کی طرف آتے ہیں بالکل، تو ہمیں ان کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے جی. اب یہ اکویلٹی کی بات ہو رہی ہے منیم بھائی اور حضرت سیدنا علی،
اصل میں منیم بھائی جب بولتے ہیں نا تو پھر منیم بھائی ہی بولتے ہیں نا، تو اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے.
حضرت جب آپ بول رہے تھے، جب بھی آپ ہی بول رہے تھے اور کون بول رہا تھا آپ کے ساتھ، ہمارا کانسیپٹ تو یہی کلیئر ہے ہمارا تو کہ آپ بولیں گے تو آپ بولیں گے، اسد بھائی فرمائیں گے تو اسد بھائی فرمائیں گے، اور منیم بھائی ارشاد فرمائیں گے تو منیم بھائی ارشاد فرمائیں گے. منیم بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. اچھا، جیسے اسد بھائی نے تعارف میں ایک بات بیان فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صاحب کا تعلق جو تھا، اور یہاں پہ میں ایک بات کہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حضرت علی پہ اعتماد تھا، اور حضرت علی جتنا، یعنی اردو محاورے کی زبان میں کہیں کہ گویا کہ اپنی زندگی کا تکیہ جو تھا وہ ان کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ تھا، اس کو کیسے بیان فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مہروز بھائی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ آپ ان کا مطالعہ کریں ان کی سیرت کا، تو غار حرا کی خلوتوں سے لے کر کربلا کے تپتے صحرا تک،
واو،
یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے اپنا پورا خاندان آقا کے دین کے نام پہ قربان کر دیا. انہوں نے اپنا پورا خاندان آقا علیہ السلام کے نام پر قربان کیا، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو پیدا ہوئے، آنکھیں کھولی تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا. اس کے علاوہ آقا علیہ السلام کے آنگن میں پلے، سب سے پہلے آقا علیہ السلام پر یہ ایمان لائے، ایک روایت میں صدیق اکبر لائے اور ایک روایت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے. علماء نے بڑی پیاری تطبیق دی ہے کہ مردوں میں صدیق اکبر، بچوں میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں. تو یہ وہ عظیم صحابی ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آقا علیہ السلام کا انہوں نے کس طرح، کس انداز میں ساتھ دیا. آقا علیہ السلام نے جب سب سے پہلے نبوت کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، اس وقت بھی سب سے پہلے انہوں نے ہی آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا. ہر جگہ پر
یعنی اولین ساتھ دینے والوں میں،
اولین ساتھ دینے والوں میں آقا علیہ السلام نے ان کو بھیجا کہ جاؤ بڑے بڑے جو لوگ ہیں، جو اس وقت سردار تھے، ان کو بلا کے لے آؤ، یہ ان کو دعوت دینے کے لیے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی آقا علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور بچپن ہی آقا علیہ السلام کے پاس ان کا گزرا، کیونکہ ابو طالب کے ہاں جو ہے وہ تھوڑا تنگی کا معاملہ تھا وہاں پر، تو حضرت آقا علیہ السلام ان کے ہاں گئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے لے آئے، اور آقا علیہ السلام کے ہاں ان کی پرورش ہوئی. تو یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے، اور جب بھی آقا علیہ السلام نے کوئی اعلان فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ پیش پیش ہوا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے بھی ان کے فضائل کو بیان فرمایا، اور صرف آقا نے بیان نہیں فرمایا، صحابہ کرام بھی ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پر اعتماد دیکھیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سے محبت کیا کرتے تھے، جیسا کہ وہ روایت بھی ہے نا کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے یہ مبارک صحابی، بڑے پیارے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے. جب بار بار دیکھ رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ بار بار ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے وہی آقا علیہ السلام کا فرمان دہرایا کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے، ان نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے.
اور حضرت عمر، ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ماشاءاللہ جیسے اعتماد کی جو بات ہوئی نا
جی،
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ایک بڑی پیاری بات ہے، اور اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی ایسی سچویشن میں ہوں جس کو بولتے ہیں نا کہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کریں
جی،
تو صحابہ کرام کے درمیان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم کسی مشکل میں پھنسیں گے
جی
تو اس عقدے کو جو حل فرمائیں گے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
علم و حکمت کے شہر کے دروازے،
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان آپ کی شان کے لیے کتنا شاندار ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس مشکل سے کہ جس مشکل میں ہم مبتلا ہوں اور علی وہاں موجود ہے. یعنی کہ کتنا زبردست ایک ان پر اعتماد ہے. اور حکمت اور علم دو روایتیں ہیں. ایک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور دوسری روایت جو اس سے زیادہ مشہور ہے کہ میں جو ہے وہ علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اچھا دونوں روایتوں کو جب ہم ملا کر دیکھتے ہیں تو فقط علم ہی ہونا کفایت نہیں کرتا بلکہ علم کے ساتھ حکمت بھی درکار ہوتی ہے.
دونوں جدا چیزیں ہیں.
دونوں جدا چیزیں ہیں. اچھا اب علم بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن ایسی بے وقوفیاں کر جاتے ہیں حکمت کا دامن چھوڑ کر. حکمت کا دامن چھوڑ کر خود بھی مرتے ہیں دوسروں کو بھی مرتے.
کہنے والے اسد بھائی کہتے ہیں کہ جو انجان آدمی ہوتا ہے یا یوں کہہ لیں گے ذرا علمی اعتبار سے یا وہ ویل آف ہونے کے اعتبار سے ذرا چھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کی غلطیاں بھی چھوٹی ہوتی ہیں اور جو پھر ذرا بڑا ہوتا ہے نا اس کی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں. اور وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ ہے کہ بچے والا واقعہ ہے جو امام اعظم جا رہے تھے اس نے کہا سنبھل کے چلیے تو کہا کہ آپ سنبھل کے چلیے گا کیونکہ اگر میں گرا تو میں ہی گروں گا لیکن آپ گرے تو پھر بہت بڑا نقصان ہو جائے.
لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں اور واقعی ایک دل سے سبحان اللہ نکلتی ہے کہ آپ کے بارے میں علم کے شہر کا جب آپ کو دروازہ قرار دیا تو آپ کے علم کا مقام کیا تھا؟ ایسا مقام تھا کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی صحابہ میں سے یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھ سے پوچھو. اس میں احتیاط بھی ہے, اس میں خوف خدا بھی ہے, بہت سارے پہلو ہیں. اور بلکہ بعض صحابہ کا تو یہ عمل ہے کہ کوئی فتویٰ پوچھتا تو آپ دیگر جو اکابر صحابہ تھے ان کی طرف ریفر کر دیا کرتے تھے کہ ابو بکر سے جا کے پوچھ لو, عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لو, رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ سے پوچھ لو وغیرہ. لیکن صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے درمیان صرف علی ایسے تھے کہ جو کہا کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھو. یعنی آپ کی یہ شان تھی, آپ کا یہ کانفیڈنس تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت تھی کہ آپ کو ایسا علم عطا کیا گیا تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ اے لوگوں مجھ سے پوچھو اور تاکہ پھر میں اس کا جواب دوں.
اعتماد ایسا تھا, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے پوچھا حضرت علی کے دور خلافت میں کہ حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو بڑی فتوحات ہوئی, اسلام کو جو ہے بڑے مطلب روشن پہلو ملے, بڑی ترقی ملی, عروج ملا. اسی طرح فاروق اعظم کے دور میں ہوا لیکن آپ کے دور میں ایسا اتنا زیادہ نہیں ہوا کیونکہ کرائسس کا دور رہا ہے. حضرت علی کی جو خلافت کا دور ہے وہ کرائسس کا دور رہا ہے, فتنوں کا دور رہا ہے اور انہی سے نمٹنے میں زیادہ مصروفیات آپ کی رہی ہیں. تو حضرت علی نے بڑا پیارا جواب دیا, آپ نے ارشاد فرمایا اصل میں ان کے جو مشیر تھے وہ میرے جیسے تھے اور میرے جو مشیر ہیں وہ آپ جیسے ہیں.
بلکہ آپ کی تو یہ شان ہے, آپ سے کسی نے سوال کیا ہے بصرہ میں جب آپ تشریف لائے تو وہاں پر کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کچھ سوالات کیے نا خلافت سے متعلق اور آپ کی امامت سے متعلق اور خلفائے ثلاثہ سے متعلق. تو آپ نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں اور ان میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ وہ خلیفہ بنے, ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور میں نے ان کی خلافت کے حقوق پورے کیے.
واہ,
جب مجھے صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی تینوں کا تذکرہ کیا رضی اللہ تعالی عنہم, انہوں نے جب جہاں مجھے لشکر کے ساتھ بھیجا تو میں نے دل کھول کر جنگ کی اور جو کچھ مجھے حصہ انہوں نے دیا میں نے خوش دلی کے ساتھ اسے قبول کیا اور میں نے ان تینوں کی خلافت کے حقوق کو ادا کیا. کیا شان ہے, یعنی کہ اتنی فضیلت اور اتنی برکت, اتنی قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود جو ہے وہ اپنے جو ساتھ صحابہ کرام ہیں جن کے ساتھ آپ نے وقت گزارا اور جو بھی اس وقت کے تقاضے تھے ان کو اتنا خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کرنا, یہ ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ اگر کوئی انفرادی حیثیت میں کوئی کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو, بعض خصوصیات ہوتی ہیں, لیکن دوسرے کے حق کا خیال کرنا اور ایک اجتماعی جو مفاد ہو مسلمانوں کا, ہمارے معاشرے کا یا دیگر لوگوں کو رسپیکٹ دینا, وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے خوبصورت انداز پر ہمیں سکھایا ہے. آج ہم دیکھیں کہ اگر کسی کو کوئی ایک خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ اب میں جو ہے وہ حرفن مولا بن گیا ہوں اور بس جو ہے اب میں جو ہے جو چاہوں وہ کروں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, آپ کی انفرادی خصوصیت اپنی جگہ پر, لیکن جب آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, کمیونٹی میں رہتے ہیں, تو آپ کو ہر ایک کے حق اور اس کے اسٹیٹس کا خیال رکھنا چاہیے.
آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں پہ میں آپ کو دعوت غور و فکر دوں گا کہ ہم نہ اپنے آپ پہ غور کریں, جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانکنا یا اپنے دل کو ٹٹولنا, بڑی پیاری بات ہے. کہ ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی کے کسی ایک شعبے میں یا دو چار شعبوں میں بڑے ماہر ہوں اور آپ کی بڑی اچیومنٹ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں جا کر آپ ماہر نہیں رہتے، مطلب کوئی اور ہوتا ہے پھر ماہر، اب آپ اس کے پیچھے چلیں، اب آپ اس سے رہنمائی لیں گے اور وہاں پہ اپنے اسٹیٹس کے مطابق رکھیں گے تو زندگی بھی بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ اصل بھائی یہ پرسکون رہنے کا بھی ایک نسخہ ہے
جی،
کہ انسان جو ہے نا اپنی شخصیت کا، اپنے قد کا اور اپنی ایکسپرٹیز کا تعین کر لے اور پھر جن چیزوں کی ایکسپرٹیز ہے تو اسی میں انوالو ہو، دیگر چیزوں میں انوالو
زمین
نہیں،
پر جو بیٹھتا ہے وہ گرتا نہیں۔
واہ
بڑی پیاری بات ہے۔ تو عاجزی میں رہے اور انکساری میں رہیں تو یہ واقعی پرسکون رہنے کا ہے، ورنہ اگر یہی سوچتے رہیں گے کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے تو پھر ذہن جو ہے نا بہت مصروفیت کا شکار رہے گا۔
ٹھیک ہے، زمین پہ بیٹھیں تاکہ گرے نہیں، اللہ میں آسانی فرمائے۔ کچھ آپ کی کال شامل کرتے ہیں۔ جی
حضرت، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی فرما دیں اس کے لیے۔ کون سی بک پڑھی جائے اور کیا پڑھا جائے مجھے اس کے بارے میں آپ بتا دیں، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔
اچھا جی، ایک تو مرد صحابہ ہوں تو ان کے ساتھ جب ہم رضی اللہ ہو کہیں گے تو پھر رضی اللہ عنہ کہیں گے، اور اگر خواتین اسلام میں سے ہوں گی، صحابیات ہوں گی یا اہل بیت اطہار کی خواتین ہوں گی، امہات المؤمنین ہوں گی، تو پھر ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا کہا جائے گا۔ تو حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ یا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جائے گا۔ کیا پڑھیں تو بہت ساری کتابیں موجود ہیں، بالخصوص میں ایک سب سے پہلے تو امیر اہل سنت کا رسالہ میرے سامنے ہے، اس کا ہی میں عرض کر دیتا ہوں، کرامات شیر خدا۔ اس کا نام تو ہے کرامات شیر خدا، لیکن اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اچھا تعارف بھی موجود ہے، آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو بھی بیان کیے گئے ہیں، اور یہ یہاں پہ ہماری اسکرین پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور اس کی آپ کو ہارڈ کاپی مکتبۃ المدینہ سے مل سکتی ہے، اور سافٹ کاپی آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یا جو ہماری اپلیکیشنز ہیں، بکس اپلیکیشن ہے، اسلامک ای بک اپلیکیشن کے نام سے دعوت اسلامی کی ایک اپلیکیشن ہے، وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامک ای بک اپلیکیشن جو ہے اس میں ایک آپشن ہے، اس کا نام تو ہے پمفلیٹ، لیکن اس کے اندر بیانات موجود ہیں، جو جمعرات اجتماع میں بیانات ہوتے ہیں ہمارے سنت و بھرے بیانات، تو اس میں محرم الحرام کے بیانات آپ دیکھیں گے یا پھر رمضان المبارک کے بیانات آپ دیکھیں گے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ تحریری بیانات مل جائیں گے۔ ہیں تو وہ کہنے کو بیان، لیکن اس میں بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں حضرت علی کی سیرت کے حوالے سے، وہاں سے سیکھ سکتے ہیں، اور مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے انشاءاللہ عزوجل، یہاں سے بھی بیان ہو جائے گا۔ جی
میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وجہ الکریم کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب مجھے عنایت فرما
دے۔ اسد بھائی نے بیان کیا تھا، ابھی دوبارہ بھی مختصر سا سمجھ
گئے۔ ہاں، صرف وجہ الکریم تو نہیں، پورا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
جی،
تو اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک ان کے جو شرف والا چہرہ ہے اس کی تکریم کے لیے دعا ہے یہ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی غیر خدا کے سامنے عبادت کے لیے جھکنے سے محفوظ رکھا، یعنی کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ غیر خدا کے سامنے کبھی عبادت کے لیے نہیں جھکا، تو اس لیے آپ کے چہرہ انور کے لیے یہ دعائیہ کلمات کہے جاتے ہیں۔
سبحان اللہ۔ اگلی کال دیجیے۔
چلیے، محمد حمزہ رضا تارس، مجھے حضور مولا مشکل شاہ کی منقبت سنا دیں۔
ٹھیک ہے جی، منقبت سنواتے ہیں آپ کو بالکل۔ اگلی کال دیجیے۔
عبد الخالق اطاری، واکینٹ سرچ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ اور بہت ہی پیارے مدنی پھول جاری ہیں۔ مبلغین سے عرض ہے کہ کوئی سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم کی ذہانت کا کوئی واقعہ سنا دیں، کہ ماشاءاللہ آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، ذہانت کے واقعات بھی سنا دیتے ہیں۔ ابھی ایک واقعہ تو عمران بھائی نے بیان کیا، مجھے تو وہ بھی ذہانت تو مشتمل رکھتا ہے۔ ایک قرآن کریم کی آیت مبارکہ حضرت علی کی فضیلت میں بیان ہوئی
جی،
اور اس میں جو ہے نا اس سے بھی ذہانت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان کچھ یوں ہے، وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک انعام ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ نہ کچھ غم۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی اور اس کی کیفیات بیان ہوئی ہیں، کہ وہ رات میں بھی مال خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی کرتے ہیں، چھپے ہوئے بھی کرتے ہیں، ظاہر بھی کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ یہ آیت حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی. کیونکہ جب آپ کے پاس فقط چار دراہم تھے, چار درہم تھے, تو وہ آپ نے کچھ اس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اللہ سے ثواب کی امید پہ خرچ کیے کہ ایک رات میں خرچ کیا, ایک دن میں خرچ کیا, ایک ظاہری طور پہ خرچ کیا اور ایک چھپا کر خرچ کیا. یعنی آپ کا ایک تدبر تھا, ایک ذہن تو ہوگا نا
بھائی اس طرح سے خرچ کیا جائے. آپ کی ذہانت تو کیا ہی بات ہے. آپ کے فیصلے بڑے مشہور ہیں. اچھا فیصلے دو طرح سے ہوتے ہیں. اچھا بعض فیصلے تو وہ ہیں کہ جس میں ذہانت کا تعلق نہیں ہے, علم کا ہے کہ بھائی یہ گواہ ہوں گے اور اس طرح سے یہ فیصلہ کر دیا جائے گا. اچھا وہ کوئی بھی اہل علم ہو تو وہ کر سکتا ہے. اچھا بعض فیصلے وہ آ جاتے ہیں کہ جس میں ظاہری اسباب سے ہٹ کر کچھ ایکسٹرا آرڈنری ذہانت چاہیے ہوتی ہے تاکہ اس کو جو ہے نا وہ سالو کیا جائے. اب نہ گواہ ہیں, نہ کوئی ایسا کوئی اور شاہد ہے, نہ کوئی اور ایسی چیز ہے, تو اب وہ کیسے فیصلہ ہو. تو ایک واقعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت سے متعلق میں عرض کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو اور اپنے غلام کو کسی اور شہر میں یمن سے بھیجا, غالباً کوفہ بھیجا. راستے میں ان کا جھگڑا ہو گیا اور لڑکے نے جو ہے غلام کو مارا اور غلام نے اس کو برا بلا کہا اور گالیاں دی. اب یہ لڑتے جھگڑتے جب کوفہ پہنچے تو غلام نے اپنا جو ہے نا وہ بدلہ لینے کے لیے وہاں جا کر یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ جو لڑکا ہے جو کہ حقیقت میں اس کے مالک کا بیٹا تھا یہ میرا غلام ہے اور میں اس کو بیچنا چاہ رہا ہوں. اب وہ حیران پریشان کہ یہ عجیب معاملہ,
مالک کو غلام بنا,
مالک کو غلام بنا دیا. ہو سکتا ہے عمر میں یہ بڑا ہو یا جو بھی معاملہ ہو, بہرحال وہ پیچیدہ ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش ہوا. اب ان دنوں میں ظاہر ہے کہ ایسی کمیونیکیشن تو نہیں تھے کہ فون کر کے پوچھ لیں کہ کون غلام ہے کون آقا ہے, اور سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے اور دو ہی لوگ ہیں, اب اس میں کہاں سے گواہی لے کر آئیں گے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو بھی غلام تھے ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دیوار ہے نا اس کمرے کی, اس میں دو سوراخ بناؤ اتنے بڑے کہ اس میں سے گردن گزر سکے, اور دونوں کو فرمایا کہ اپنی گردنیں ذرا سوراخ سے باہر نکال کر یہاں کھڑے ہو جاؤ. اب یوں گردن نکال کر کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میری ذرا تلوار ذوالفقار لے کر آؤ. تلوار لائی گئی تو اچانک آپ نے ارشاد فرمایا اپنے غلام سے کہ ان دونوں میں سے جو غلام ہے نا اس کی گردن کاٹ دو. اب جیسے ہی اس نے سنا نا جو حقیقت میں غلام تھا تو اسے جھرجھری آئی, اس نے فوراً اپنا سر پیچھے کیا, اور جو لڑکا تھا جو حقیقت میں غلام نہیں تھا, وہ چونکہ غلام نہیں تھا غلام کی گردن کٹنی ہے, تو وہ اپنی پوزیشن پر جو باقی رہا. تو اس سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ حقیقت میں غلام کون ہے. تو آپ نے کہا کہ دونوں کو باہر نکالو, یہ میری حکمت عملی تھی, اور جو اصل غلام تھا اور جو دعویٰ کر رہا تھا آقا ہونے کا اس کو سزا دی اور یمن واپس بھیجا. تو یہ دیکھیں کہ کیسی آپ کی حکمت اور کیسی ذہانت ہے کہ بظاہر کوئی وہاں پر گواہ نہیں ہے, کوئی ایسے اسباب نہیں ہے, لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین حکمت عملی سے یہ فیصلہ فرمایا. اس طرح کے آپ کے اور بھی کئی,
اچھا ایسے حضرت علی کی سیرت میں جو ہے نا ایسے واقعات بڑے ملتے ہیں. اور یہ واقعات یہاں پہ ایک پہلو میں عرض کرتا چلوں, بالخصوص وہ جو صاحب اولاد ہیں اور اولاد جو ہے بچپن کے کچھ ایسے ہی عمر میں پہنچ چکی ہے جب وہ آپ سے کچھ سننا چاہتی ہے, بالخصوص بیڈ ٹائم سٹوریز جو ہوتی ہیں آپ سلاتے ہوئے انہیں کچھ نہ کچھ سناتے ہیں. تو اکثر بچے کہتے ہیں اسد بھائی کہ بھائی کچھ سنائیں, کہانی سنائیں, کوئی واقعہ
سنانے بھی چاہیے,
سنانی بھی چاہیے, ان کی تربیت ہوتی ہے اور ایک آپ کی کنیکٹیویٹی بھی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ. تو بالخصوص اس طریقے کے جو واقعات ہیں بچے بڑے غور سے بھی سنتے ہیں اور میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ سمجھتے بھی ہیں, وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا ہی واقعہ اور ہے کہ دو شخص ایک بڑھیا کے پاس گئے اور کہا ہمارا سفر ہے تو ہمارے پاس یہ کچھ مال ہے, یہ آپ اپنے پاس سیو رکھ لو, جب ہم واپس آئیں گے تو آپ سے لے لیں گے اور ہم دونوں آئیں گے. تو اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے جی رکھوا دو. اب رکھ لیا. کچھ دنوں کے بعد ان میں سے ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ بھائی وہ ہم نے تو مال رکھوایا تھا تو وہ دے دو. اب وہ بڑی بھی نے کہا کہ تو تم نے دو افراد نے رکھوایا تھا, تمہارا دوسرا ساتھی کہا ہے؟ کہا وہ تو سفر میں اس کا انتقال ہو گیا اور یوں ہو گیا, جو بھی تھا وہ بیان کر دیا. اب وہ کسی بھی طریقے سے اس نے خاتون کو بڑی بی کو مطمئن کر دیا کہ بھئی وہ تو اب اس دنیا میں رہا نہیں تو اسے مال لاؤں کہاں سے, تو مال دے دو. اب بڑی بی نے مال دے دیا اسے. اب جب اسے دے دیا وہ چلا گیا. پھر دوسرا آ گیا, وہ مرا تو تھا نہیں, انہوں نے دھوکا دیا تھا,
مار دیا گیا,
صرف الفاظوں میں مار دیا گیا تھا. تو اب وہ دوسرا آیا اور اس نے بھی یوں تقاضا کیا کہ بھئی وہ مال دے دو اور وہ میرا دوسرا ساتھی جو ہے وہ ابھی موجود نہیں ہے یا جو بھی عذر تراشا. تو اب وہ بڑی بھی تو مال دے چکی تھی, اب وہ کہاں سے دے, بڑا مسئلہ ہوا. تو یہ مقدمہ جو ہے حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا تو کہا مال کس نے رکھوایا تھا؟ کہا ہم دونوں نے کہا تو ٹھیک ہے پھر دونوں آ جاؤ تو لے جانا
صحیح.
اب جب دونوں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں سے ایک مال لے چکا ہے اور یہ معاملہ یوں سالو ہو
ماشاء
اللہ. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذہانت، میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی اور کیا اس کا شان نزول ہے. پھر آپ نے فرمایا، ایک اور آپ کا فرمان ملتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، 70 اونٹ جو ہے وہ بھر دوں، یعنی اتنے رجسٹر بن جائیں اس کی تفسیر لکھنے سے کہ 70 اونٹوں پر ان کو جو ہے وہ رکھنا پڑے گا. یہ آپ کی ذہانت کا واقعہ ہے. جو واقعہ بیان کیا ہمارے اسد بھائی نے، وہ گردن کاٹنے والا، میں نے جو پڑھا ہے وہ چوری کے بارے میں بھی ایسا تھا کہ چور جو ہے نا وہ آئے، وہ کہہ رہا کہ یہ چور ہے، دوسرا کہہ رہا یہ چور ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہاتھ دونوں سامنے کریں، فرمایا کہ جو چور ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیں. ادھر جو چور تھا اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور دوسرے نے کیا نہیں. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ذہانت اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ عطا فرمائی. مزید آپ کی سیرت کے اندر بہت سارے واقعات ایسے ملا کرتے ہیں.
سبحان اللہ. فرمائش آئی تھی اسد بھائی کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ
جی
رضی اللہ تعالی ان کی منقبت سنائی جائے. خود اپنی بھی طبیعت ہے اور موسم جیسا ہو تو طبیعت پھر ویسی ہی بن جاتی ہے. انوائرمنٹ جو ہے آپ کی طبیعت کو اس طرف ڈھال دیتی ہے. تو طبیعت تو ہماری بھی یہی ہے، دل ہمارا بھی یہی ہے کہ بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی منقبت ہونی چاہیے. حضرت علی کی منقبت کے چند اشعار سنتے ہیں.
یا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا، آپ ہے شیر خدا، آپ ہے شیر خدا، آپ ہے شیر خدا، مولا علی مشکل کشا، علم کا میں شہر ہوں، دروازہ اس کا ہے شبیر و شبر کے بابا مجھے دیدار ہو، شبیر و شبر کے بابا مجھے دیدار ہو، خواب میں اب آپ کا، خواب میں اب آپ کا، خواب میں اب آپ کا، مولا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، کل آئے خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مولا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، کیجیے حق سے تو ایمان پر ہو خاتمہ، کیجیے حق سے تو ایمان پر ہو خاتمہ، خیر سے عطا کا، خیر سے عطا کا، خیر سے عطا کا، مولا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا.
سبحان اللہ. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق زار ہیں. دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح حضرت علی کا عشق رسول کیسا تھا, اس کے معاملات کیسے تھے, کچھ سنتے ہیں. جی منیم بھائی.
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ السلام سے جو پیار کیا ہے, جو آقا علیہ السلام سے عشق کیا ہے اور جو محبت کا اظہار کیا ہے, یہ ایک انہی کا ہی حصہ ہے. ویسے تو جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ہر صحابی نے اپنے انداز میں آقا علیہ السلام سے محبت کی ہے, ان کا ایک جدا گانا ہی انداز ملتا ہے. آقا علیہ السلام کے حوالے سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کو سخت بھوک لگی تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آقا علیہ السلام کے فاقے کے متعلق علم ہوا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کام کی تلاش میں نکل گئے اور ایک غیر مسلم کے باغ میں جا کر جو ہے آپ نے مزدوری کی اور کافی دیر مزدوری کرنے کے بعد آپ کو اجرت میں 17 کھجوریں ملیں اور اجوا کھجوریں آپ نے وہاں سے لیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر پیش کر دیا. آقا علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب میرے لیے کیا تو آقا علیہ السلام نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا. اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی جو چیز آقا علیہ السلام سے منسوب ہو جاتی تو اس سے بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ آپ کی ایک جو کنیت ہے ابو تراب
جی,
تو اس کنیت کا جو پس منظر بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام جو ہے اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ مولا علی کہاں ہیں, تو کہا کہ وہ تو مسجد کے اندر ہیں اور وہاں پر آرام فرما رہے ہیں. تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آقا علیہ السلام آئے تو وہاں پر دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے یہ پیارے صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ آرام کر رہے تھے اور گرمی کا عالم تھا اور آپ کی جو چادر تھی وہ آپ کی پیٹھ سے ہٹی ہوئی تھی اور آپ کی پیٹھ پر جو ہے وہ مٹی لگی ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا قم ابا تراب, یہ آپ نے الفاظ کہے کہ اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ, یعنی یہ کنیت آقا علیہ السلام نے فرمائی. اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کنیت مجھے اپنے اصلی نام سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی کیونکہ یہ کنیت آقا علیہ السلام نے ان کو عطا فرمائی تھی, یہ آقا علیہ السلام سے ان کی محبت کا انداز تھا. اور بھی کئی سارے واقعات ملتے ہیں جس میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام سے ایک بے مثال عشق کا مظاہرہ فرمایا ہے.
نبی پاک علیہ السلام بھی آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے. ایک تو یہ یہاں پر یعنی جانبین سے محبت نظر آتی ہے, دیگر صحابہ بھی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کے ساتھ محبت کا اظہار کیسے فرمایا؟ جب حضور علیہ السلام نے مواقعات مدینہ قائم فرمائی, انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کو قائم فرمایا, ہر انصار میں سے ایک صحابی کو لیا, مہاجرین میں سے ایک صحابی کو لے کر جو ہے دونوں کا بھائی بنا دیا, اور یہ مواقعات مدینہ جو حضور علیہ السلام نے قائم فرمائی, بھائی چارے کو قائم فرمایا. اب اس کی پوری ایک الگ داستان ہے کہ پھر جب وہ بھائی بنے تو ایک دوسرے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی.
یہ داستان اور حقیقت نشان ہے,
حقیقت نشان بالکل ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں حضرت مولا علی شیر خدا حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا, مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا, میرا بھائی چارہ قائم نہیں کیا. نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا, یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو.
اللہ
حضور علیہ السلام نے یوں آپ سے محبت کا اظہار فرمایا.
ابو تراب کی بات چلی تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے آپ کی سیرت میں. ایک شخص ایک صحابی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ فلان شخص ہے نا, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرتا ہے ممبر پر بیٹھ کر. تو صحابی رسول تھے, آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ وہ کیا کہتا ہے. لے وہ ممبر پر بیٹھ کے جب آپ کا نام لیتا ہے تو ابو تراب کہتا ہے. تو صحابی رسول جو ہے نا وہ مسکرا پڑے اور فرمایا کہ یہ مٹی والا جو ہے نا آپ کی شان میں کمی نہیں ہے, بلکہ یہ تو وہ کنیت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو الحسن سے بھی زیادہ پیاری تھی.
سبحان
پھر آپ نے اس کا پس منظر بیان فرمایا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نام سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا
جی
وہ آپ کے لیے اتنا عزیز ہو گیا. اور یہ جو بات مواقعات والی ہوئی اس کے علاوہ بھی
اسد بھائی یہاں پہ ایک بات آپ نے بڑی پیاری طرف توجہ دلائی ہے, بلکہ صحابہ کرام علیم رضوان کو اگر ہم دیکھیں نا, صرف حضرت علی ہی نہیں اور دیگر بعض صحابہ ہیں جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
جی,
اب ان کا تو جو اصل نام ہے وہ ایک تو عوام میں تو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن اہل علم میں بھی اس میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ کا اصل نام ہے کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنیت عطا فرمائی وہ مشہور ہو گئے. اچھا اسی طریقے سے بعض نام چینج کرے نبی کریم علیہ السلام نے, تو وہ جو چینج کرے نا نام وہی غالب ہو گیا, وہی مشہور ہو گیا, وہی محبوب ہو گیا. اچھا یہ تو مسلمانوں کے ساتھ تھا, پھر علماء نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف بیان فرمایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ہے یہ کن کی کنجی ہے, جس کے بارے میں جو ارشاد فرما دیتی ہے پھر ویسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں ابو جہل کا جو اصل نام ہے وہ ابو جہل تو نہیں ہے, لیکن اب مدنی چینل کے ناظرین کو میں بتاتا بھی نہیں ہوں کیا نام ہے, کیوں نہیں بتا رہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا, آپ سوچتے رہیں, بہت کم ہوں گے ایسے کہ جن کو اصل نام پتا ہو اور ابو جہل کا اصل نام نہیں پتا. تو اسی طریقے سے دشمنوں کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کے دشمن تھے اگر ان کا کوئی نام تبدیل کیا یا ان کو کوئی وصف آپ نے ادا کیا تو پھر وہی مشہور ہو گیا, وہی غالب ہو گیا اور ان کی جو اصل شناختی نام کے اعتبار سے وہ پسے پس چلی گئی.
بے شک, اور یہ بڑی پیاری ایک صورت ہے اور آج تک مسلمانوں میں یوں قائم ہے کہ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں تو ہمارے ساتھ ہمارے سامنے نہیں ہے, اچھا صحابہ بھی نہیں ہے, تو اب ان کے جو نائبین ہیں اولیاء کرام ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہی تعلق رکھتے ہیں. اچھا اس کے پیچھے جو ہے نا وہ اصل ہے محبت, یعنی کہ کسی نے ہمارا نام دیا, میرا اصل نام کچھ اور ہے, مجھے میرے بڑے نے کسی اور نام سے پکارا تو میں اگر اس کو آنر کرتا ہوں اور اس کو میں مشہور رکھتا ہوں اپنے ساتھ لگا کے رکھتا ہوں تو اصل اس کے پیچھے محبت ہے اور اطاعت ہے, الفت ہے. یہی وہ تعلق تھا صحابہ کرام علی مردوان کا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جو فرمایا جیسا فرمایا اس پر مر مٹتے تھے, اور وہی تعلق کی جو پختگی تھی وہی ان کی جو ہے وہ کرامت بھی تھی, ان کی شرافت بھی تھی, عظمت بھی تھی, اور اسی وجہ سے اسلام پر اتنا زبردست جو ہے وہ عمل کیا کرتے تھے. اور نسبت کی بات ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے شاندار فرامین ہیں کہ جن کو سن کر مزید محبت بڑھتی ہے. ایک تو یہ کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا, جس نے علی کو گالی دی گویا کہ اس نے مجھے گالی دی. اس میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان فرمائی, ان کی شان بیان کی, اور وہ مشہور روایت من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اچھا پھر اس کے علاوہ ایک موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی نسبت کو کئی روایتوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. غزوہ تبوک کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے, صحابہ کرام بڑی تعداد میں گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا. تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کر تشریف لے جا رہے ہیں, آپ جو ہے وہ شجاعت کے بڑے زبردست جو ہے وہ شہرت امتیاز ہے آپ کا, اور ہر جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر ہو, احد ہو, خندق ہو یا جو بھی اس وقت غزوات کے ساتھ تھے تو آپ کیسے پیچھے رہتے. تو آپ نے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا, مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے, کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری مجھ سے نسبت ویسی ہو جیسے کہ ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی, لیکن لا نبی بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وضاحت بھی فرما دی کیونکہ حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں علیہ السلام نبی تھے, تو نسبت کو بیان کی, قربت کو بیان فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرمایا, اور اگر کوئی غلط مفہوم لیتا تو اس کی کاٹ بھی ہو گئی. ارشاد فرمایا کہ میرے بعد چونکہ نبی نہیں ہے تو تم نبی نہیں ہو, لیکن موسیٰ اور ہارون میں جو نسبت تھی وہی نسبت جو ہے وہ تمہارے اور میرے درمیان ہے. تو یہ کتنی بڑی شان ہے.
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں, آپ کی سیرت پاک کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس بات کے کہ آپ جانتے تھے کہ آپ کے صحابہ کتنی محبت کرتے ہیں اور کیسی وارفتگی کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ وہ تو آپ کے نام پہ جان دینے کو تیار ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے بارے میں یہ ایک اہتمام فرماتے تھے کہ کسی قسم کا کوئی منفی خیال, کسی قسم کا کوئی بدزن ہونے والی بات, اگرچہ اس کی امید بھی اندیشہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ احتیاط فرمایا کرتے تھے. جیسے ایک موقع پہ آپ ام المؤمنین کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے تھے, کچھ معاملہ تھا تو بعض صحابہ کہیں سے آئے تو فرمایا یہ ام المؤمنین فلاں ہے, تو صحابہ نے بھی تعجب کیا یا رسول اللہ
کہ ہم بھی آپ کے بارے میں ایسا گمان,
ہم آپ کے بارے میں کچھ ایسا گمان کریں گے. تو آپ نے یہ فرمایا. پھر یہاں پہ دیکھیں کہ جب یہ فرمایا کہ حضرت علی سے کہ تم میرے لیے بمنزل ہے ہارون ہو, تو یہاں پہ وضاحت بھی فرما دی کہ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. فاروق اعظم کو فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتے. علماء نے اس کی تشریح یہ بیان فرمائی کہ آپ کے اخلاق عالیہ جو ہیں وہ اخلاق نبوت پر ہیں گویا کہ, لیکن وہاں پہ بھی یہ بات فرمائی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا.
اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک تو ایک بڑا خوبصورت صحابہ کرام کا یہ پھولوں کا مہکتا گلدستہ ہے عشرہ مبشرہ کا, کہ تقریباً فضائل کے اندر جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ عشرہ مبشرہ ہوں, اولین, سابقین ہوں, جو بھی ہیں, تو اس میں یہ خلفاء اربع ہر جگہ نظر آتے ہیں.
صدیق
اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن بعض ایسی خصوصیات ہیں جو بعضوں کے لیے زیادہ بیان کی گئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور بڑی پیاری روایت ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بھنا ہوا پرندہ حاضر خدمت تھا. آپ اس کو کھانا چاہتے تھے, لیکن کیا شان ہے, کیا لمحہ ہوگا, کیا کیفیت ہوگی کہ اب کھانا ہی کھانا ہے نا
جی,
کھا لیتے, لیکن دعا کی اپنے رب کی بارگاہ میں, یا اللہ عز و جل تو میرے پاس ایسے شخص کو ابھی بھیج کہ جو تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ پسند ہو. دعا کی اللہ کی بارگاہ میں. تو راوی کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھنا ہوا پرندہ آپ نے جو ہے وہ تناول کیا. تو یہ آپ کی شان و عظمت اور رب کی بارگاہ میں مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب ترین افراد ہیں ان میں آپ کا شمار. اسی طرح ایک غزوے کے موقع پر حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں, آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک لشکر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا اور اس میں آپ خود بھی تشریف لے کر گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ روانہ فرمایا اور دعا کیا کر رہے ہیں, حالانکہ دیگر صحابہ کرام بھی تھے, کثیر صحابہ ہوں گے, ذرا لشکر چند لوگوں کا تو نہیں ہوتا
جی,
لیکن دعا دیکھیں کہ دعا کیا کی. آپ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں.
اللہ
یعنی
اللہ
کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بالخصوص دراز عمر کی حیات کی اور لشکر سے بخیر و عافیت
واپسی
کی آپ نے دعا فرمائی. تو کیا شان ہوگی ان صحابہ کرام کی, اور آ چکے حضرت علی کا تذکرہ ہے کہ ہر موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کیسا یاد فرمایا.
اچھا پھر یہ جو فضائل بیان کیے نا, آپ نے بیان کیے, منیب بھائی نے بیان کیے, عمران بھائی نے بیان کیے, شاید میں نے بھی بیان کی, تو یہ فضائل ہمارے پاس آ کہاں سے رہے, ان کا ریفرنس کیا ہے؟ یعنی خود حضرت علی نے تو اپنے فضائل بیان نہیں کیے نا کہ میری فضیلت یہ بیان ہوئی, میری ایسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, وہ تو مخلص ہیں, اخلاص والے ہیں, وہ تو عاجزی والے ہیں. تو دیگر صحابہ اکرام علیم رضوان جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رہے ہیں اور پھر اس کو گویا کہ اس کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں, اسے آگے بڑھا رہے ہیں کہ یہ ہمارے علی کی شان ہے, یہ ہمارے دوست ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارے ساتھی ہیں, ان کی شان ہے. تو یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے کہ جب اپنے بھائی کی, اپنے کلیگ کی, اپنے ساتھ والے کی آپ تعریف سنیں تو پھر اس کو بیان بھی کریں, جہاں جہاں موقع محل ہو تو وہاں پہ اس کو بیان کیا جائے. آج ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم تو اپنے فضائل سننا چاہتے ہیں, اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں, اور پھر خود ہی بتاتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ میرے بارے میں یہ
دل جوئی کا ایک بڑا
جی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے حضرت عمر سے افضل ہیں, تو آپ نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ کون ہے جو مجھے حضرت عمر سے اچھا کہتا ہے. تو یہ بہرحال ان کا انداز تھا.
میں بھی اب اس پہ ایک بات چلتا ہوں, پھر کالز کی طرف بڑھتے ہیں کہ ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہزادے نے پوچھا کہ بابا جان یہ بتائیے کہ مخلوق میں, صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے
جی؟
تو حضرت علی نے بے ساختہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق. تو پھر پوچھا اچھا ان کے بعد کون افضل ہے؟ تو فرمایا فاروق اعظم. تو اب وہ خود بیان کر رہے ہیں آپ کے شہزادے کہ
مجھے ڈر.
پھر میں نے سوال تبدیل کر دیا, میں نے کہا اور آپ؟ تو پھر عاجزی کرتے ہوئے فرمایا میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام سا شخص ہوں. تو یہ ان کی عاجزی اور ان کے ساری کا حال تھا, ہمیشہ دوسروں ہی کے فضائل بیان کیے. چلتے ہیں جی مدنی چینل کے ناظرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. جی
زانے صحابہ و اہل بیت, ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے. مہروز بھائی آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن ہے یا ابو تراب؟
جی عمران بھائی,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت چونکہ آپ کے ایک بیٹے حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں ان کی طرف نسبت کر کے آپ کی کنیت ابو الحسن کتابوں میں آئی ہے اور ابو تراب کی جو کنیت ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمائی. اس طرح دونوں کنیتیں آپ کی کتابوں کے اندر مذکور ہیں حضرت علی رضی اللہ
تعالیٰ. یعنی دونوں ہی کنیتیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلط فہمی ہے, بلکہ ابو الحسن بھی آپ کی کنیت ہے اور ابو تراب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے. جی اگلی کال.
میرا نام محمد احسن طاہری ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دو رشتے تھے. ایک تو آپ حضرت علی جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں, یعنی ابو طالب کے بیٹے ہیں آپ, اور دوسرا یہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی, شہزادی کون ہیں؟
حضرت
سب سے لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کے نکاح میں. تو یوں بھی ایک رشتہ حضرت علی کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بنتا ہے. اور ابھی ایک روایت بھی ہم نے سنی ہے کہ یہ تو وہ رشتے ہیں جو نسب سے یا مظاہرت سے بنے ہیں, اور خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو, آخرت میں بھی میرے بھائی ہو.
ایک اور رشتہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے یوں پتہ چلتا ہے, نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہوں, میں تم سے ہوں, یعنی یہ قربت وغیرہ. اور پھر آپ وہ دیکھیں امام حسین کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین, فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں.
اسد بھائی ہمیں جو ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو امتیازات یا اوصاف ہیں وہ بھی سننے ہیں آپ سے, لیکن جو ہے پہلے میں چاہوں گا کہ عمران بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں یوں تو صحابہ اکرام علی رضوان کا ذوق عبادت, شوق تلاوت اور قرآن فہمی, یہ ساری چیزیں واضح ہیں. سبھی کے جدا جدا گانا واقعات ہمیں الگ الگ سے ملتے ہیں, حضرت علی کے بھی ایسے بہت ملتے ہیں. اور ایک پہلو جو ہے حضرت علی کی ذات کا یا واقعات میں ہمیں ملتا ہے وہ اخلاص جو ہے اللہیت, محض اللہ تعالیٰ کے لیے, ثواب کے لیے, حصول آخرت کے لیے. گویا کہ اگر ہم اس کی تشریح میں جائیں تو آپ کی سیرت میں یہ بڑا ایک پہلو ملتا ہے.
جی حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اندر اخلاص جو ہے وہ بہت زیادہ تھا. آپ متقی و پرہیزگار تھے, آپ کا جو بھی عمل ہوتا تھا للہیت پر مشتمل ہوتا تھا, ہر عمل اللہ کے لیے ہوا کرتا تھا, چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو, چاہے وہ لوگوں کی مدد ہو, چاہے کسی بھی حوالے سے ہو, کوئی بھی معاملہ وہ للہیت سے اخلاص سے خالی نہیں ہوتا تھا. ایک واقعہ اس کے حوالے سے میں روز بھائی ذکر کروں گا. ایک جنگ کے دوران حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے دشمن کے سینے پر سوار ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہے, ہاتھ چلائیں تو فوراً اس کی گردن جو ہے وہ تن سے جدا ہو جائے, لیکن اتنے میں وہ آپ کا دشمن وہ غیر مسلم کیا کرتا ہے کہ آپ کے منہ پر تھوک دیتا ہے. جیسے ہی آپ کے چہرے پر تھوک آتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کے سینے سے الگ ہو جاتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جاؤ معاف کیا. حضرت علی نے فرمایا کہ جب میں تمہارے سینے پر سوال تھا تو میرے اندر اخلاص تھا, للہیت تھی, اللہ کی وجہ سے یہ سارے معاملات تھے, لیکن جب تم نے تھوک دیا تو مجھے کچھ غصہ آیا, اپنے نفس کی وجہ سے اب میں اگر کچھ کرتا تو ویسا ہو سکتا تھا, اس لیے آپ نے اس کو معاف کر دیا. دیکھیں اتنا بڑا معاملہ ہو اور جس کو چھوڑ دیا جائے وہ چھوٹنے کے بعد کیا کرے گا کچھ پتا بھی نہیں ہے, لیکن محض آپ نے اخلاص کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا, معاف کر دیا. اور پھر آگے کیا معاملہ ہوا؟ وہ دشمن جو آپ کی جان کے در پر تھا آپ کے اخلاص کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے, مسلمان ہو جاتا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاص ہے.
اسد بھائی جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں جیسے ابھی جو واقعہ عمران بھائی نے بیان کیا تو یہ سننے میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں, کانوں کو بڑے ہی جو ہے وہ بھلے لگتے ہیں, لیکن جب ہم ایک پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں, ظاہر سی بات ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں تو مختلف امور میں جو ہے ہم مصروف بھی رہتے ہیں, لوگوں سے میل جول رہتا ہے, تو وہاں پہ پھر احساس بھی ہوتا ہے, بعض اوقات کانوں میں جملے بھی پڑتے ہیں, دیکھیں جی وہ تو حضرت علی تھے نا, وہ تو فاروق اعظم تھے نا, وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے, تو ان کا عمل یہ ٹھیک ہے, لیکن معاملہ یہ ہے یہاں جو لوگ ہیں نا یہ سمجھتے نہیں, ان کو سمجھانا پڑتا ہے اور یہاں جو ہے نا جی تھوڑا بہت دکھانا بھی پڑتا ہے.
دیکھیں یہاں پہ لوگوں کو سمجھانے کی تو بات ہی نہیں ہے, تو اپنے آپ کو سمجھانے والی بات ہے, اور واقعی وہ جو تھے وہی تھے. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف مواقع پر یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی چیز پر ہم قادر نہیں تو بتکلف اپنے اوپر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں.
یعنی کوئی اچھا عمل اگر
اچھا عمل ہے ہم نہیں کر پا رہے, ٹھیک ہے وہ بزرگوں کی سیرت میں ہے, بڑا دشوار ہے, بڑا مشکل ہے اس لیول کا اخلاص اور ایسی چیزیں ایسی سچویشنز, لیکن ہمارا کام ہے کوشش کرنا, اپنے دل کو بار بار سمجھانا. اگر ہم یہ سوچ کر کرنے جائیں گے تو پھر تو مطلب دین تو پھر کہاں رہے گا, کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ جائے گا. ہر چیز میں ہی بزرگوں کے واقعات ملیں گے, وہ اخلاص ہو توبہ ہو اور بڑے حیرت انگیز ملیں گے. جب ہم کوشش کرتے رہیں گے بزرگوں کے صدقے مانگتے رہیں گے تو اللہ کی رحمت پر ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اربعین میں جو نیت والی حدیث پاک ہے ابتدا ہی میں, تو اس میں ایک بڑی پیاری بات نقل فرمائی ہے کہ ریاکاری کے خوف سے عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا. یعنی کہ عمل کریں گے تو ریاکاری آئے گی, وہ نماز ہو روزہ ہو صدقہ ہو کچھ بھی ہو, تو اب بندہ کیا کرے اگر ریاکاری کا خوف آتا ہے اور اخلاص جو ہے وہ نہیں پاتا, تو کیا یہ کرے کہ عمل ہی کو ترک کر دے؟ تو آپ نے بہت بحث کرنے کے بعد جو نتیجہ ارشاد فرمایا کہ عمل کرے اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا رہے. اگر عمل ہی ترک کر دیا تو پھر تو شیطان کا جو ہے وہ خیال یہی تھا, اس کی تو کوشش ہی یہی تھی کہ بندے کو عمل سے ہی دور کر دے. اب عمل ہی نہیں ہوگا تو اخلاص کے ساتھ کرنے کی جو ممکنہ صورت تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں جو ہے وہ اپنی کوشش کو جاری رکھنا چاہیے, اور یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایک واقعہ
جی
سینکڑوں جگہ پر رہنمائی کرتا ہے.
بالکل ایسے ہی
آپ کسی سچویشن میں ہیں, کوئی آپ اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں, کہیں پر تذبذب میں ہیں, وہ نیت کا معاملہ ہو عمل کا ہو کوئی بھی ایسا میٹر ہو, تو بزرگوں کا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ کافی مشہور ہے, تو بہت ساری جگہوں پر یہ ہمیں جو ہے نا رہنمائی کرتا ہے. اب وہ ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ بیان فرمایا, بہت سارے لوگ تھے, بیان ختم جیسے آپ کا ہوا تو ایک شخص ہانپتا کامتا ہوا دوڑتا ہوا آیا, حضور میں آپ کا بیان سننے کے لیے آیا تھا بہت دور سے, تو سن نہیں سکا لیٹ ہو گیا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ, بٹھایا اور اس کو پورا بیان سنایا دوبارہ جیسے پہلے سنایا تھا. تو جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ حضور وہ تو ایک بہت بڑا مجمع تھا آپ نے جس انداز پر, یہ تو غلطی اس کی تھی لیٹ آیا ہے, تو آپ نے دوبارہ اتنا جو ہے وہ کوشش فرمائی اور اتنا تکلف فرمایا, اپنے اوپر اتنا مشکل کام لیا, تو کتنا پیارا آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ بھائی بہت سو کو سنانا بھی اللہ کے لیے تھا اور اس ایک اکیلے کو سنانا بھی اللہ کے لیے ہے, تو میں کیوں نہ ویسی ہی کوشش کروں. تو اب بازار یہ ایک واقعہ ہے, لیکن مبلغین کو سینکڑوں مقامات پر کام آ سکتے ہیں جو بھی نیکی کی دعوت دینے والے ہیں. تو بجائے یہ سوچ کر ترک کر دینا عمل کو کہ یار یہ تو انہی کا حصہ تھا, یہ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے, بلکہ عمل کریں کوشش کریں اور کوشش کو اپنی جاری رکھیں.
علماء کرام یہاں پر مثال بھی دیتے ہیں نا کہ اگر ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو ناک نہیں کاٹا جاتا بلکہ مکھی کو ہٹایا جاتا ہے. اسی طرح اگر عبادات کے اندر ریا کا دخل ہو جائے, اندیشہ ہو جائے, تو وہاں پر ایسا نہیں کہ بندہ عبادت ہی چھوڑ دے بلکہ اللہ سے اخلاص اور اللہیت کی دعا مانگا.
یہاں میں سمجھتا ہوں اسد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی برکت سمجھوں گا میں تو اسے, کہ موضوع اس طریقے سے ڈائیورٹ ہونا. ہم معاشرے میں جو ہے نا اسد بھائی ایسی کیفیات دیکھنے میں, ابھی اخلاص ریا کاری اور ان چیزوں کو ہم نے بیان کیا, ایک چیز مجھے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے وہ کلک کر رہی ہے, وہ یہ کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے محض اللہ کی رضا کے لیے محض حصول ثواب کے لیے بہت سارے کام زندگی کے شعبوں میں ہم کر سکتے ہیں کہ جو ہماری شاید دنیا بھی سنوار دے آخرت بھی سنوار دے. اسد بھائی ہماری یہاں اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ برداشت کی جو کیفیات ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں, اور بہت چھوٹی چھوٹی بات پہ, یعنی ہم زمانے جاہلیت کا سنتے ہیں کہ وہاں پہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں شروع ہوتی تھی, قتل و غارت گیری شروع ہوتی تھی, خاندانوں میں افراد میں دشمنیاں شروع ہوتی تھی, اور پھر وہ سالوں پر محیط جو ہے وہ چلتی ہی رہتی تھی.
مشہور عرب کی جنگیں 40-40 سال
اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوئی. تو سب بھائی رات میں کہیں جا رہا تھا تو میرے کانوں میں, یعنی بعض کیفیات ہوتی ہیں وہ بیان کرنے جائیں گے تو شاید آپ کو 25-30 سیکنڈ لگیں, لیکن وہ لمحے بھر میں ساری کیفیت ہو چکی ہوتی ہے
جی.
تو میرے کانوں میں ایک تھپڑ کی زناٹے دار تھپڑ کی آواز آئی.
اچھا.
اور وہ سن کے جو ہے میں رکا.
اچھا.
کہ اتنا خطرناک, تو میں مڑا تو پتا چلا کہ یہ دو افراد کا معاملہ ہو گیا.
اچھا.
اور معاملہ ہوا کہ ایک یوں سمجھ لیں آپ 2000 CC کار تھی. میں تھوڑا سا سچویشن چینج کر کے بیان کر رہا ہوں کہ جن افراد کے ساتھ یہ معاملہ ہو وہ سنے تو سمجھانا مقصود ہے اصل میں. تو 2000 cc کار تھی اور کسی کے پاس جب وہ 1000 cc کار تھی اور جب وہ نکلنے لگے دروازہ کھول کے تو وہ تھوڑا سا قریب ہو گئے یا ٹکرا گئے جو بھی ہوا تو وہ ساتھ تھوڑا سا دب گئے. اب انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا جو سچویشن پھر پتہ چلی گاڑی تو روک دی اس دوسرے نے بھی گاڑی روک دی اور وہ سوری بھی کر رہا وہ غلطی بھی مان رہا اپنی تو اس کا دعویٰ یہی تھا کہ بریک لگا نہیں میں نے لگایا لیکن ایک دم سے بریک لگا نہیں اور میں معذرت چاہتا ہوں لیکن جناب انہوں نے دروازہ کھولا اور گریبان سے پکڑ کے نکالا اور پھر جو ہے وہ تھپڑ مارا تو پھر ہم سب جمع ہو گئے تو میں بھی جب رک گیا اور دو چار اور بھی جمع ہو گئے اس لیے میں رک گیا کہ یار چھڑاؤں مجھے اس پہ ترس آ رہا اس کی غلطی
معذرت کر رہا ہے وہ شرمندہ بھی ہے
بیچارہ اس کی چابی نکال کے دوسری طرف پھینک دی اور پھر ایک دو تو تین اور پھر وہ جو زبان سے جو اب میں کیا کہوں زبان سے کیا اس وقت الفاظ زیادہ ہو رہے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین سمجھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کمال تو یہی تھا نا اب اس کی غلطی ہے وہ معافی بھی مانگ رہا کمال تو یہی تھا کہ اس کی غلطی بھی ہوتی اور پھر بھی آپ معاف کر دیتے بات تو یہی تھی نا اللہ کی رضا کے
اصل میں پہلے سے نا ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے دیکھیں جیسے اب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر اچھا یہ کمزور کے بارے میں ہی ذہن بنانا چاہیے اس کا سوا سیر ہوتا تو یہ کبھی بھی حرکت نہ کرتا
بالکل ایسا نہیں کرتا
اگر یہ 2000 cc کی آپ نے مثال دی کوئی اس سے بڑی گاڑی والا ہوتا تو اس سے لگ جاتی تو کیا اس کا انداز ہوتا تو یہ ایک فطرت ہے کہ ہمیشہ کمزور پر بندہ اپنے غصے کو نافذ کرتا ہے
اور
ہاں جی اور اس پر جو ہے نا اپنے اس طرح کے جملے اور جو بھی عمل کرتا ہے تو ایک تو اس میں پہلو یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ آج میں زیادہ طاقتور ہوں اس کمزور سے غلطی ہوئی ہے تو کل مجھ سے بھی تو کوئی غلطی ہو سکتی ہے نا تو میرے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ کرے اس کے لیے پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق پر رحم کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا تو اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو میں اس کو معاف کروں تو یہ تو ایک معاشرے کا ایک بڑا عجیب و غریب انداز ہے اور آئے دن راہ چلتے ہوئے گھروں میں بھی اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر اپنے آپ کی ذہنی تربیت ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن آئے گی تو میں کیا ریئیکٹ کروں گا. اچھا اس میں جس نے ریئیکٹ کیا اس کے نفس کو مزہ آیا کہ میں نے غصہ نافذ کیا تھپڑ مارا اور جو بھی اس پہ کیا. اچھا اس میں بھی نفس کا لطف ہے
جی
جو کہ نیگیٹو ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہو جائے تو آپ اس کو معاف کر کے اپنے دل میں جو سکون اور لطف پائیں گے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا. یعنی معاف کرنے میں بھی اللہ پاک نے ایک بڑا قلبی سکون رکھا ہے. معاف کر دیں آپ اللہ کی رضا کے لیے پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ کتنا لطف و سرور آئے گا. غور کریں کہ آپ نے کسی کو آج سے 10 سال پہلے بھی معاف کیا تھا تو آج بھی آپ اس کیفیت کو سوچ کر محظوظ ہو سکتے ہیں اور اگر کسی پر ظلم کیا تھا تو آج بھی آپ کو اگر ضمیر زندہ ہے تو وہ ملامت کرے گا. تو اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور یہ سب جو ہے وہ دینی ماحول سے دوری کی وجہ ہوتی ہے اور یہ تکبر کی بھی علامت ہے اور بہت سارے مسائل اس کے اندر جو ہے وہ سامنے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے ذہنی تربیت کرنے میں کامیاب ہو سکیں.
ہماری بگڑی ہوئی عادتیں
کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل قابو پا لیں گے. جیسا اسد بھائی نے کہا کہ ہم پریپیئر نہیں ہوتے, تیار نہیں ہوتے عام حالات میں, جیسے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اچھی اچھی نیتیں کیجیے, اپنی ذہن سازی کیجیے کہ اگر میرا تاثر یہ ہے, خود میرا اپنا ذہن یہ بنا ہوا ہے یا دیگر لوگوں کا ذہن یہ بنا کہ جی یہ بڑا جرأت مند شخص ہے, یہ بڑا بہادر شخص ہے اور اس کے ساتھ یہ بڑا غسیلا شخص ہے, کسی کو چھوڑتا نہیں ہے, اس کے سامنے غلط بات نہیں کرنا, تو غلط بات کسی کے سامنے بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ کے سامنے کوئی غلطی کر جائے, آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے اور وہ آپ کا انفرادی معاملہ ہو, تو پھر معاف کرنے کی طبیعت کو اپنا معمول بنائیے. آج ہم دنیا میں بہت زیادہ جو ہے انتقامی رویہ اپنا چکے ہیں, تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے, خود ہماری جو انڈیویجل لائف ہے, خود ہماری جو اپنی قلبی کیفیات ہیں, یہ بھی سکون میں نہیں رہتی. کیونکہ جس شخص کے اندر یہ ایک چیز پیدا ہو جائے نا کہ جی میں غصے والا بندہ ہوں اور میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا, میں تو ہاتھوں ہاتھ جواب دیتا ہوں, ٹیٹ فور ٹیٹ والا معاملہ رکھتا ہوں, تو پھر اس کی زندگی میں نا یہی ہو رہا ہوتا ہے ہر چیز کو دیکھ کر کہ اس کو کیا جواب دوں اور اس کو کیا جواب دوں, اس کو کیسے سبق سکھاؤں, تو پھر بس اسی میں لگے رہتے ہیں.
وہی اس حوالے سے جو ہے نا لوگوں نے بڑے بڑے جو ہے کورسز ڈیزائن دیے, لیکن اس کے بعد بھی ان لوگوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ہمیں حاصل ہوئے, اس کا آخری حل یہی ہے, مرکزی اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ برداشت کیوں نہیں کرتے, مین وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں. اگر وہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات ان کے ذہن میں مستحضر رہے نا کہ ہمیں تو ایک بندے نے تھپڑ مارا ہے, آقا علیہ السلام کی ذات پر کون سا ایسا ظلم تھا جو نہ کیا گیا ہو, ظلم و ستم کی آندھیاں آپ پر چلائی گئی, کہرو جبر کے پہاڑ آپ پر توڑے گئے, اس کے بعد دیکھ لیں صحابہ کے ادوار ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ واقعہ ہے, آپ دیکھیں سارے معاملات اگر بندے کے ذہن میں ہونا, تو اگر کسی بندے نے تھوڑی سی تکلیف دی ہے تو بندے کے ذہن میں یہ باتیں آ جائیں کہ ہمارے نبی پر تو بڑے بڑے جو ہے وہ ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں, آقا علیہ السلام نے بھی برداشت کیا, آقا علیہ السلام نے معاف کیا ہے, یہ اگر چیزیں ہمارے ذہن میں ہوگی تو بندے کو معاف کرنے میں کافی آسانی.
بالکل یہ ذہن میں رکھیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم چاہے جتنے طاقتور ہوں, جتنے ویل آف ہوں, جتنے صاحب منصب ہوں, یقیناً سب سے بڑا منصب, سب سے بڑی ذات, سب سے بڑا اختیار رب کائنات کے پاس ہے, اور یقیناً قیامت ہونی ہے اور پھر مظلوموں کی چاندی ہونی ہے, اور جو ظالم ہوگا چاہے اس نے اتنا سا ظلم کیا ہو, یقیناً اس سے باس پرس کی جائے گی اور اسے اپنے ظلم کا انجام بھگتنا ہوگا. اللہ ہمیں ظلم سے بچائے, عافیت عطا فرمائے, نرمی درگزر کی کیفیت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک روایت سناؤں گا آپ کو میں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کی برکت کیا ہے. حضرت علی سے جب کوئی محبت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ, اسے ایک نتیجہ کیا حاصل ہوتا ہے, وہ یہ ہے, امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں, اور پھر فرمایا میری محبت, حضرت علی فرما رہے ہیں میری محبت اور حضرت ابو بکر اور عمر کی دشمنی کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. جو حضرت علی سے محبت رکھے گا وہ شیخین کریمین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بھی محبت رکھے گا, اور ان کی محبت کی برکت یہ ہوگی کہ ان سب کی ہی محبت ہوگی. یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام عالم اسلام میں عاشقان رسول جو ہیں, فیضان صحابہ اور اہل بیت کے ماننے والے جو ہیں, وہ تمام ہی صحابہ اور تمام ہی اہل بیت اطہار کے افراد کی محبت اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں, گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں جو ہے دامن صحابہ ہے تو دوسرے ہاتھ سے کشتی اہل بیت کو تھاما ہوا ہے, اور انشاءاللہ یوں ہمارا بیڑا پار ہے. آخری بات اسد بھائی,
محبت کی بات کی آپ نے, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں, اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ مومن ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھے گا, اور وہ منافق ہی ہوگا جس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض ہوگا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات کچھ تو ذکر ہو گئی. فتح خیبر کے موقع پر جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, چونکہ معرکہ کافی طویل ہو گیا تھا اور کئی صحابہ کرام کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دے کر جو ہے وہ جھنڈا دے کر بھیجا تھا, لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی. اس رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے فتح رکھی ہے, اور اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبت کرتے ہیں, تو صحابہ کرام علی مردوان کی کیفیت ہی جدا ہو گئی, کیونکہ کون نہیں چاہے گا کہ میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تمغہ حاصل کروں. اب کس کے نام قرآن نکلتا ہے؟ وہ رات جو ہے وہ صحابہ کرام نے بڑی بے چینی میں گزاری کہ کون ہوگا وہ. جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام علی مردوان بار بار پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے مختلف انداز پر اور دیکھتے کہ رخ زیبا جو ہے وہ کس کی طرف جاتا ہے اور کیا نام جو ہے وہ نکلتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشوب چشم جو ہے وہ آپ کو لحق ہے, آنکھ میں جو ہے وہ تکلیف ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بلا کے لاؤ. بلا کر لایا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا اور فوراً جو ہے وہ درد جاتا رہا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آپ نے جھنڈا عطا فرمایا. یہ وہ خصوصیت تھی کہ صحابہ کرام علی رضوان بھی آپ پر اس وقت رش کر رہے تھے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے آداب ارشاد فرمائے کہ کس طرح سے جانا, نرمی سے بات کرنا, پہلے اسلام کی دعوت دینا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شاندار فتح جو آپ کے ہاتھ پر ہوئی, پھر خیبر کا قلعہ فتح ہوا, وہ گیٹ والا دروازے والا واقعہ اور بہت ساری چیزیں ہیں,
سارے معاملات.
لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تک جو ہے وہ قیامت تک شان بیان ہوتی رہے گی تو یہ واقعہ بھی آپ کی شان کا, آپ کے منصب کا اور سیرت کا ایک ضرور نمایاں پہلو رہے گا.
جی تذکرہ تو مکمل نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا, لیکن سلسلے کا وقت, پروگرام کا وقت مکمل ہوا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ اہل بیت کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی.